मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद का ये आम तरीक़ा है कि वो जब तमहीदी मबाहिस किसी सूरा में पाया तकमील तक पहुंचा देता है तो उसके बाद फितरत, अनफुस, आफाक इन चीज़ों से इस्तदलाल करता है। उसी इस्तदलाल के ज़ैल में अब ये तलकीन फरमाई है कि वला तुफसिदु फिल अर्द बाद इस्लाहा, और ज़मीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद बरपा न करो। वदू खौफुम व तमा, और उसी को पुकारो बीम और रजा दोनों हालतों में। इसमें जो पहली बात फरमाई है कि फसाद बरपा न करो, ये कुरान मजीद की ख़ास ताबीर है और दो मानी में इस्तेमाल हुई है कुरान में। एक नज़्म इज्तमाई के ख़िलाफ़ सरकशी, दूसरे अल्लाह और उसके रसूलों के मुकाबिल में सरकशी। यानी असल तो इसकी सरकशी है, लेकिन जिस वक्त नज़्म इज्तमाई के ख़िलाफ़ सरकशी होती है तो उसके मानी ये है कि इस दुनिया के नज़्म को कायम रखने के लिए जो कुछ भी इदारे बनाए गए हैं इंसान उनको चैलेंज कर दे, वो जिस कानून के तहत ज़िंदगी बसर कर रहा है उसको मानने से इनकार कर दे, जिन अखलाकी हदूद के मुताबिक इस दुनिया में रहना है उनकी बालादस्ती को चैलेंज कर दे, और जो कुछ वो चाहता है या उसकी ख्वाहिशात हैं या उसकी तमन्नाएँ हैं उनको बुनियाद बनाकर दूसरे इंसानों के साथ मामला करें। तो इससे ज़ाहिर है कि जरायम वजूद में आते हैं, यानी या हक तलफी होगी या लोगों की जान माल आबरू के दरपे हो जाएगा कोई शख्स। ये जो सूरत पैदा होती है इसको कुरान मजीद अपनी इस्तलाह में फसाद फिल अर्ज़ से ताबीर करता है। दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूलों के मुकाबिल में, ख़ास तौर पर जब वो इस दुनिया में मौजूद हों, यानी रसूल दुनिया में भेजा जाए और अल्लाह ताला बराए रास्त उसकी निगरानी कर रहे हों, उसके ज़रिए से इंसानों के साथ मुखातिब हों, उस दौर में, वो दौर ज़ाहिर है कि 10 दिन का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, और जैसे कि बनी इसराइल के मामले में हुआ वो कमोबेश 1500 साल का भी हो सकता है, तो उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में या अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के मुकाबले में सरकशी का रवैया इख्तियार करना, इसको भी फसाद से ताबीर किया है। चुनांचे मैंने इस पर लिखा है कुरान मजीद में ये ताबीर, कौन सी ताबीर, यानी फसाद फिल अर्ज़ की ताबीर, ये जो फरमाया ना कि वला तुफसिदु फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद बरपा ना करो, कुरान मजीद में ये ताबीर नज़्म इज्तमाई के ख़िलाफ़ सरकशी के लिए भी इख्तियार की गई है और ख़ुदा और उसके रसूलों के मुकाबले में सरकशी के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल हुई है। यहाँ इसी दूसरे मफहूम में, यानी यहाँ अल्लाह का रसूल मौजूद है, नज़्म इज्तमाई तो अभी वजूदी में नहीं आया। ये सूरह आराफ़ मक्के में नाजिल हो रही है, पूरी सूरह का मज़मून भी बता रहा है कि उस वक्त कोई नज़्म इज्तमाई नहीं है, वहाँ ज़ाहिर है अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, उसके मुकाबिल में वहाँ का कबाइली नज़्म, वहाँ के कबाइली ज़ुअमा, जिन लोगों को एक नौइयत का आप कह सकते हैं कि कदीम ज़माने के कबाइली तमद्दुन के लिहाज से इक्तदार हासिल है, वो सरकशी का इजहार कर रहे हैं, उनकी सरकशी। कुरान मजीद में ये ताबीर नज़्म इज्तमाई के ख़िलाफ़ सरकशी के लिए भी इख्तियार की गई है और ख़ुदा और उसके रसूलों के मुकाबले में सरकशी के लिए भी, यहाँ इसी दूसरे मफहूम में है। यानी यहाँ ये दूसरा मफहूम है जिसको पेश नज़र रख के कहा है कि जब अल्लाह का रसूल आ गया है, अल्लाह के रसूल ने आके तुमको आला अखलाक की तालीम देना शुरू कर दी है, तुम्हारी इस्लाह करना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि अल्लाह की हिदायत क्या है, और तुम उसके मुकाबले में सरकशी का रवैया इख्तियार कर रहे हो, तो ये ना करो। इंसान ने ज़मीन पर ज़िंदगी की पदा की तो वो इस फसाद से पाक थी, यानी जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की पदा हुई तो ये फसाद से नहीं हुई। कुरान मजीद ने बयान किया है کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اندیشہ جو فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہوا وہ اولاد آدم کے بارے میں یہی اندیشہ تھا کہ یہ تو فساد برپا کر دیں گے، یہ دنیا کے نظم کو درہم برہم کر دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس زمین کا نظم چلا رہے ہیں اور یہاں ہر چیز ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، اب جب آپ ان کو موقع دیں گے تو یہ تو سارے حدود کو پھلانگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر جب ابتدا کی تو یہ بتا دیا کہ نہیں، میری اسکیم یہی ہے کہ میں امتحان کا یہ موقع دوں گا اور مجھے اسی کے اندر سے وہ لوگ ملیں گے کہ جو جانتے بوجھتے صلاح کا رویہ اختیار کریں گے، جو اللہ کی ہدایت کے سچے دعوے دار ہوں گے، سچے پیامبر ہوں گے، جن کی طرف سے صدق کا اور صفا کا رویہ سامنے آئے گا، وہ سب مجھے مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی تو سیدنا آدم سے کی، اور آدم و حوا کی اولاد نے اس ابتدائی زمانے میں پاک کی طہارت، یہ بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو، خوفم و طمع، یعنی انسان اسی بیم و رجا، اسی خوف و طمع کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اس سے بالا تر ہو کر کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف بھی ہمارے رجوع میں یہ دونوں ہی محرکات ہوتے ہیں، یعنی ہم عاجز بندے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں، اس کی طرف امید کی نگاہوں سے بھی دیکھنا ہے، اس کی طرف خوف اور اندیشے کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہے۔ امید ظاہر ہے ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن کے ہم آرزو مند ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں نعمتیں بھی چاہیے، عافیت بھی چاہیے، خدا کی رحمت بھی چاہیے، اور اسی طرح سے دنیا میں جو مصیبتیں تکلیفیں پیش آتی ہیں ان میں اس کی پناہ بھی چاہیے، تو اس کے ہم آرزو مند ہوتے ہیں، یعنی منفی لحاظ سے بھی کہ مصیبتوں سے بچے رہیں، تکلیفوں سے بچے رہیں، اس کی گرفت سے بچے رہیں، دنیا کے نشیب و فراز میں راستی پر رہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کے آرزو مند بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے، ہماری دعائیں سنیں، جن چیزوں کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ پوری ہو۔ یہ بیم و رجا کا تعلق، یہی اصل میں قرآن مجید کی روح سے سچا انسانی تعلق ہے۔ اس سے بالا تر ہو کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں نہ اب کوئی امید رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اندیشہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ماورائے انسان تصورات ہیں، اور صوفیانہ مذاہب میں یہ ماورائے انسان تصورات ہیں جن کو مثالی تصورات قرار دے کر آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، دراحالے کہ قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ودعو، اس کو پکارو، بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یعنی اس کے لیے عربی الفاظ ہیں خوفم و طمع، یعنی تمے کی صورت میں بھی، جس وقت تم کسی چیز کے آرزو مند ہوتے ہو، ہمارے ہاں تو تمہ ذرا برے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آرزو مند ہونا، کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی چیز کے لیے تمنا ہونا، یہ بندگی ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے وجود کو آرزو مندی سے پاک کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے بندگی کے مقام سے اٹھ گئے۔ اسی طرح اگر اندیشہ نہیں رہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بارے میں اس زوم باطل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، اس سے بالا تر کوئی چیز ہے۔ تو بیم و رجا دونوں حالتوں میں اللہ کو پکارو، یعنی جن چیزوں کے آرزو مند ہو ان کے لیے بھی اسی کو پکارو، اور جن سے بچنا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو۔ پیچھے خدا کو پکارنے کی حیات بتائی تھی، پیچھے کیا بتایا تھا کہ خدا کو کیسے پکارنا چاہیے، یہ بات بیان کی تھی، یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اظہار کن صورتوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ عام طور پر مذہبی گفتگووں میں عبادت کو ایک فریضے یا ایک ڈیوٹی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی، جیسے میرا ماں کے ساتھ تعلق ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہے، تو سب سے بڑا رشتہ کیا ہے، وہ میرے پروردگار کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اس منعم حقیقی کے ساتھ جو میرا خالق ہے، اس کے ساتھ میرے رشتے کی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تین بنیادیں ہیں۔ یعنی وہ چونکہ ایک صاحب عظمت ہستی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، معبود حقیقی ہے، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پرستش کیا ہے؟ میری بندگی کا شعور، اور اس بندگی کے احساس کے ساتھ دعا و مناجات، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے. دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ حکم دے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، وہ مجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کی حیثیت سے صرف گندہ ہو جاؤں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر اس کے کسی مشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے جان و مال نظر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. تو یہ تین تعلقات کی بنیادیں ہیں. ہمارے یہاں تمام عبادات ان کا علامتی اظہار ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ پرستش کا علامتی اظہار ہے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے، اور ہم نظر پیش کرتے ہیں تو مال کی نظر زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور جان کی نظر کی تمثیل عمرہ اور حج ہے، قربانی ہے. تو یہ تینوں تعلقات ہیں جن کے لیے عبادات وجود میں آتی ہیں. اور عبادات میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز میں دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یا تلبیہ پڑھتے ہیں حج میں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو اعمال کی صورت دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم اظہار تعلق کے لیے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، کسی سے معانکہ کرتے ہیں، کسی کا بوسہ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں، جیسے سجدہ ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے قیام ہے، جیسے دوزانو بیٹھنا ہے، یہی معاملہ باقی تمام چیزوں کا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پکارنے کی حیت ہے، پیچھے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، پیچھے خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی، یعنی جب اس کی عبادت کرنی ہے تو کیا فارم ہونی چاہیے اس کی، وہ بتایا تھا. یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہونی چاہیے. اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس محرک کو طے کرنے میں صوفیانہ مذاہب نے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے ہیں. وہاں محرک بالکل اور ہے، وہاں انسان انسان نہیں رہا، بندہ بندہ نہیں رہا، وہ اور ایک ہستی ہے جو اصل میں آفاقی ذہن کا ظہور بن گیا ہے، اور اس طریقے سے وجود کا گویا جسدی تعلق ہے. تو وہاں پکارنے کا محرک اور ہے، وہاں بات کرنے کا محرک اور ہے، وہاں عبادت کا محرک اور ہے. یہاں یہ کیا بتایا ہے، یہ اس کا محرک بتا دیا. محرک یعنی وہ چیز جو پیچھے سے تحریک دیتی ہے، جو باعث بن رہی ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس کے لیے آمادہ کرے گی؟ خوف و طمع، یعنی یہ اندیشہ کہ کہیں میں اس پروردگار سے، اس کی رضامندی سے محروم نہ ہو جاؤں. معاف کیجیے، یہ خوف ہے، اندیشہ ہے. وہ میرا پروردگار ہے، اس عالم کا بادشاہ ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور طمع کیا ہے، یعنی میں اس کی عنایتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں اس کی عنایتوں کا محتاج ہوں. وہ قادر مطلق ہے، میں عاجز مطلق ہوں. وہ اس کائنات کا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں. تو خوف و طمع کی ہر حالت میں تمہارا مرجع و مولا صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے. یہ جو قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، خوف و طمع، تو گویا انسانی زندگی کا پوری طرح احاطہ کر دیا. آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ایک لمحہ ہمارا یا خوف میں گزرتا ہے یا طمع میں گزرتا ہے. ایک ایک لمحہ، یعنی انسان جو دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، جو توقعات پیدا کرتا ہے، جو منصوبہ بندی کرتا ہے، سب کی سب دونوں ہی محرکات کی وجہ سے ہوتی. تو انسانی زندگی کا اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیجئے تو وہ گویا خوف ہے یا طمع ہے. ان دونوں حالتوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اچھی امیدوں کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ، اچھی توقعات کے ساتھ، اچھی آرزو مندی کے ساتھ، اور یا اس اندیشے میں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اس سے بچنا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، فلاں چیز سے یہ احتیاطیں تدبیریں کرنی ہیں. تو یہی ساری زندگی ہے. تو گویا جب یہ کہا خوفم و طمع، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں ہر موقع کے اوپر پکارو، تمہارا مرجع و مولا یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو اپنا آقا مانا جائے، جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے، صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے. یہ پیچھے بیان کر دیا تھا کہ یاد رکھو کہ الا لہ الخلق والامر، وہ بنانے والا بھی ہے، تخلیق کرنے والا بھی ہے، اور وہ اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے. دونوں باتیں جب سر تسر اللہ کے لیے مان لی جائیں تو پھر توحید میں کوئی رخنہ پیدا ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. یعنی نہ خلق میں کسی اور کا ہاتھ ہے، اور نہ جو اس عالم کا نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظم میں شریک کر دیے گئے ہیں، نہیں، وہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے ان کی تنفیذ پر مامور ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور نہیں کر سکتے، تو ان سے براہ راست تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ان کا کام تو یہ ہے کہ جو ہدایت کر دی جائے، جو حکم مل جائے، وہ اس کو نافذ کر دیں. تو اب ہمیں جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے. کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ اللہ کی. کس کے حضور میں دعا کرنی ہے؟ اسی پروردگار کے. مناجات کس سے ہوگی؟ اس کے ساتھ. مصیبت آئے گی تو اسی کا دامن پکڑا جائے گا. نعمتیں مانگنی ہیں تو اسی سے مانگنی ہے. تو یہ توحید جو ہے یہ اپنے آخری درجے میں اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک تو فلسفیانہ سطح ہے نا، یعنی کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے یا خدا کو کسی ذات سے مانا جائے، وہ تو ایک فلسفے کی سطح پر غلطی ہوتی ہے. عملی زندگی میں تو توحید یہیں سے پیدا ہوگی، الا لہ الخلق والامر، یعنی جب نہ کوئی خالق اور ہے اور نہ خلق میں کوئی شریک ہے اور امر میں بھی تنہا اقتدار اسی کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور کے دروازے پر جانے، کسی اور کا وسیلہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے تو اسی کا، اسی کے اسماء و صفات کا، اسی کی عنایتوں کا، اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کا. اگر وسیلہ بھی پیش کرنا ہے تو یہی پیش کرنا ہے، تو اسی کو ہونا چاہیے. اور وہ ہے کون؟ جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے. تو یہ ہدایت فرمائی کہ اس طرح اس کو پکارو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں. فرمایا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ تعلیل کے مقام پر ہے، اور تعلیل کے مقام پر جملہ خود اپنے اسلوب سے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز مقدر ہے. اس کو کھول دیا میں نے، یعنی یہاں چونکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے یہ مضمون مقدر ہو گیا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو. تو اب یہ تعلیل اس کے بالکل مناسب ہو جائے گی. اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خوبی اور احسان کے مقام پر فائز رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیم و رجا دونوں حالتوں میں اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے. یعنی یہ گویا ترتیب کلام ہی سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی انسان نے خوبی کی زندگی بسر کرنی ہے یا احسان کے مقام پر فائز ہونا ہے تو انسان کو اس کی زندگی میں یا بیم درپیش ہوگی یعنی خوف اندیشہ، یا رجا میں ہوگا وہ یعنی امید آرزو مندی. دونوں حالتوں میں وہ اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے. اب یہ مضمون جب یہاں پہنچ گیا تو ارشاد ہوا، وہ هو الذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. یہ وہی مضمون ہے، یعنی درمیان درمیان میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، توجہ بھی دلائی جاتی ہے، لیکن اصلاً استدلال کیا جا رہا ہے آفاق کی نشانیوں سے. وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے، یعنی جب بادل برسنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ سے بارش کو ایک رحمت کی تعبیر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں زندگی، حیات اور حیات کو باقی رکھنے والے تمام آثار پانی کے محتاج ہیں، بارش کے ہیں. تو دنیا میں یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پانی کو اٹھاتا ہے اور پھر جا کے صحراؤں میں، بیابانوں میں برسا دیتا ہے، اس سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور انسان کے لیے زندگی اور حیات پیدا ہوتی ہے. وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو گویا خبر مل جاتی ہے کہ اس نے رحمت کا ارادہ کر لیا ہے. دہقان منتظر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جب کبھی قحط کی صورت دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. میں جس زمانے میں ملیشیا میں تھا تو وہاں چونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں اور بارشوں ہی پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، وہ سبزہ، وہ خوبصورتی، وہ ماحول، وہ موسم جو وہاں ہے، وہ سب گویا بارش کا مرہون منت ہے۔ تو عام حالات میں ایک دن بارش نہیں ہوئی تو دوسرے دن ہو جائے گی، صبح نہیں ہوئی تو شام میں ہو جائے گی، دو دن نہیں ہوئی تو تین دن بعد ہو جائے گی۔ تو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی رحمت ہے۔ 40 دن کے لیے بارش بند ہو گئی، اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، جس طریقے سے لہلہاتے ہوئے کھڑے درخت بغیر آگ کے جل گئے، اور جس طرح کی خشکی کا منظر سامنے آیا، تو اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا خطہ تو اصل میں ان برستے ہوئے بادلوں ہی کا مرہون منت ہے۔ یعنی اللہ کی وہ رحمت روک دی جائے تو یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا اکلت صحابن سکالا سکناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں پہلے چلتی ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب رحمت برسنے والی ہے، اور وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، اکلت صحابن سکالا، پھر تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں ہیں جو اپنے دوش پر اٹھا کر، جیسے کہ ایک سوار کو اٹھایا جاتا ہے، بادلوں کو جہاں اللہ چاہتا ہے ہانک لے جاتی ہیں، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، سکناہ لبلد میت، اور پھر وہاں میں برسا دیتے ہیں، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں بات پہنچا دی، یا ایک تصویر ہمارے سامنے آئی، ہوائیں خوشخبری لے کر آئیں، پانی سے بدلے ہوئے بادل ان کے کندھوں پر تھے، وہ مردہ زمین جس میں لوگ منہ کھولے ہوئے کھڑے تھے، حشرات و لرز، چرند پرند سب اس بات کے منتظر تھے کہ بارش برسے، زمین اس کی منتظر تھی، اس کے اکھوے اس کے منتظر تھے، نباتات زمین میں سوئی ہوئی تھیں۔ یک بیک کیا ہوا؟ میں برسا اور اس سے زندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو پھر کس طرح سے ہم اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، یعنی وہی سوکھی ہوئی زمین کونپلے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، وہی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، انہی شاخوں پر پھول نکل آتے ہیں، انہی پر پھل لگ جاتے ہیں۔ اب یک بیک رکے اور فرمایا کذلک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں، یعنی یہ تو تمہارے سامنے کا منظر ہے، روز اس کو دیکھتے ہو، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی اگر تمہیں بصیرت کی نگاہ ملی ہو تو یہ ایک منظر ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ پانی کی دو بوندیں پڑتی ہیں اور کس طرح سے اسی زمین کے اندر سے نکل کر لہلہاتے درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ ہمارے لیے تم بھی ایسے ہی ہو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو قرآن مجید نے بتایا انبتکم من الارض نباتا، یعنی جیسے یہ پودے نکلتے ہیں ایسے ہی تم بھی زمین سے پھوٹ کے نکل کھڑے ہوئے تھے، پہلے بھی یہی ہوا تھا، بعد میں بھی یہی ہوگا۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ، پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ ہر حالت میں تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بیم و رجا میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ، اس کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، یعنی جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو اس کی رحمت بھی پھر ان لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ یہ اس کی تمثیل بیان کر دی ہے، یعنی گویا اس کو ایک خوبصورت مثال میں ڈھال دیا ہے کہ جس دن پورے عالم کے لیے اس رحمت خداوندی کا ظہور ہوگا، اللہ کی رحمت جس دن اس پوری دنیا کا احاطہ کرے گی، تو اسے دور نہ سمجھو، جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا۔ ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں تو وہ ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا، اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم مردوں کو اسی طرح اٹھا کھڑا کریں گے جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو ہماری رحمت کا یہاں جزوی ظہور ہوتا ہے، رحمت کا اصل ظہور کب ہوگا؟ جب ہم قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. تو اس لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر رکھی ہے, کتبہ علی نفس الرحمہ لیجمعنکم یوم القیامہ, اور اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ قیامت میں تم کو اٹھائے اور اس ابدی جنت میں, کیونکہ بیم و رجا میں جینا بھی کیا جینا ہے, اس میں زندہ کرے جس میں نہ بیم نہ رجا. تو اس وجہ سے وہاں دیکھیے تصویر ہی یہی کھینچی ہے جنت کی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے اندیشے, یعنی غم و حزن بھی ختم اور خوف اور اندیشے بھی ختم. تو ارشاد ہوا کہ اس رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اس کی ہوا ہے, یہ بتا رہا ہے تمہیں کہ وہ آنے والی ہے. تو جب آئے گی تو ہم اس طرح جس طرح تمہیں ہمیں بتایا کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے, اسی طرح تمہیں بھی سائن زندہ کر دیں گے. آیت میں سکنا ہو کی ضمیر صحاب کے لیے ہے, یہ اگرچہ صحابہ کی جمع ہے مگر صورت کے لحاظ سے واحد ہے, اس لیے ضمیر واحد آ گئی ہے. انزلنا بہی میں بے ظرفیہ ہے, ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے. تو یہاں پر چند چیزیں عربی زبان کے طالب علموں کے لیے بیان کر دی ہیں, کیونکہ یہاں ایک ضمیر سے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں ضمیریں بعض اوقات صورت کے لحاظ سے آ جاتی ہیں, بعض اوقات لفظ کی حقیقت کے لحاظ سے. تو یہاں صورت کے لحاظ سے ضمیر آ گئی. تو ارشاد ہوا تھا کہ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون, یعنی اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کرا کریں گے شاید تم یاد دہانی حاصل کرو. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ, والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ, جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. اب یہ بارش کی تمثیل تھی نا, جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے. یہی تمہارا معاملہ ہے, یعنی یہ بارش تو برسے گی لیکن زمین کو درست کرو. زمین وہ ہونی چاہیے کہ بارش برسے تو اس سے اچھے پھل پھول نکلیں, اچھے پودے ظہور پذیر ہوں, اس میں خدا کی رحمت آئے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں. یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے, یعنی اس طرح سے وہ ایک تمثیل اٹھاتا ہے اور پھر بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں بارش نے کیا کرنا ہے اور زمین نے کیا کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا قیامت میں جب میری رحمت برسے گی, لیکن میری رحمت کے لیے زمین تیار ہوگی تو پھل پھول لائے گی. تو تمثیل یہ ہے, اس تمثیل کے مضمرات پر کچھ تفصیل کی ضرورت ہے, وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.